آپ حافظ حدیث بھی ہیں اور جید درجے کے حافظ قرآن بھی ہیں. اور حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا بخاری شریف کی تالیف کے دوران مختلف آیات کی طرف ذہن منتقل ہو جاتا ہے. یہاں پر مقصود ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ ہے, اور القسط وجہ سے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کا ذہن منتقل ہوا قرآن مجید کی آیت وزنو بالقسطاس المستقیم کی طرف. اس وجہ سے آپ القسطاس کی تشریح فرما رہے ہیں کہ القسطاس العدل بالرومیت, کہ رومی زبان میں القسطاس عدل کے معنی میں آیا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو القسطاس کا لفظ آیا ہے وہ رومی زبان کا لفظ ہے, امام مجاہد فرماتے ہیں. تو القسطاس العدل بالرومیت, کہ لفظ القسطاس جو انصاف ہی کے معنی میں عربی زبان میں قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے وہ رومی زبان کا لفظ ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ قرآنا عربیہ, ہم نے قرآن مجید کو خالص عربی زبان میں نازل فرمایا ہے. نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین, یہ تو عربی مبین ہے, اس کے اندر رومی زبان کا لفظ کیسے داخل ہو گیا, قرآن مجید میں عجمی لفظ کیسے داخل ہو گیا؟ تو اس کے مختلف جوابات شراح نے دیے ہیں, اس میں سے دو بہت ہی آسانی سے سمجھ میں آ جانے والے. جواب یہ ہے کہ حضرت امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی کے اس قول سے یہ لازم نہیں آتا کہ القسطاس ہی عربی لفظ نہیں ہے, بلکہ امام مجاہد تو صرف یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ جس طرح القسطاس عربی کا لفظ ہے اسی طرح القسطاس رومی زبان میں بھی عدل ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی ایک لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے وہی لفظ گجراتی میں استعمال ہو رہا ہے, ایک لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے وہی لفظ اردو میں استعمال ہو رہا ہے. تو یہ عربی لفظ ہی ہے اور عدل ہی کے معنی میں ہے, اور رومی زبان میں بھی یہی لفظ عدل کے معنی میں ہے. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ امام مجاہد رحمہ اللہ تعالی کے قول کا یہ مطلب ہے کہ اول وضع کے اعتبار سے یوں رومی لفظ ہے اور بعد میں اسے عربی بنا لیا گیا ہے, اور عربی زبان میں یہ طریقہ بہت ہی شائع اور عام ہے. جیسے عربستان میں ہاتھی کا وجود نہیں, جب ہاتھی کا وجود نہیں تو عربی زبان میں ہاتھی کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی لفظ نہیں ہوگا, لیکن بعد میں دنیا جیسے جیسے چھوٹی ہوتی چلی گئی تو عربوں نے بھی ہاتھی دیکھا. جب ہاتھی دیکھا تو ہاتھی انہوں نے فارسیوں سے اور ایرانیوں سے تعلق کے موقع پر دیکھا تو انہوں نے دیکھا کہ فارسی میں ہاتھی کو کیا کہتے ہیں, تو فارسی میں ہاتھی کو پیل کہتے ہیں, تو پیل کو انہوں نے عربی میں فیل بنا دیا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, تو یہ الفیل جو ہے یہ اصل میں پیل ہے, لیکن جب اسے عربی لفظ بنا دیا گیا تو اب یہ لفظ عربی کا ہو گیا. اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. مثلا چین کا لفظ ہے وہ عربی میں پہلے نہیں تھا, لیکن جب عرب حضرات نے چین کو دریافت کیا تو اسے عربی میں سین کہنا شروع کر دیا, تو اب یہ عربی لفظ ہو گیا ہے. القسطاس العدل بالرومیت ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل. قرآن مجید کی جس آیت کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے پیش کیا ہے ونضع الموازین القسط, یہ لفظ قسط لغات ازداد میں سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ القسط کا معنی عدل بھی ہو سکتا ہے اور القسط کا معنی ظلم بھی ہو سکتا ہے, اور جب اس لفظ میں دونوں معنوں کا احتمال ہے تو سوال یہ پیدا ہوگا کہ ونضع الموازین القسط جو ہے اس کا معنی کیا ہے, کہ میزان کو قائم کیا جائے گا انصاف کے لیے یا میزان کو قائم کیا جائے گا ظلم کے لیے؟ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی ان دو احتمالات میں سے ایک احتمال کی تعین کے لیے آگے فرماتے ہیں کہ ویقال القسط مصدر المقسط, القسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے, وہو العادل, اور مقسط کا معنی عادل ہے. کہنے کا منشا یہ ہے کہ یہاں پر القسط بمعنی عدلہ ہے نہ کہ بمعنی ظلم ہے. تو یہاں پر کسی کو یہ خیال آ سکتا تھا کہ کیا یہ لفظ قسط جو بمعنی عادل ہے وہ ہر جگہ پر بمعنی عادل کے استعمال ہوتا ہے, خواہ وہ مشتق ہو, خواہ وہ مصدر ہو, خواہ وہ مجرد ہو, خواہ وہ مزید فی ہو, ہر جگہ پہ عادل کے معنی میں آئے گا یا اس کا دوسرا بھی کوئی معنی ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس خیال کو رد کرنے کے لیے آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ, کہ یہ لفظ قسط جو ہے وہ صرف عدل کے معنی میں نہیں ہے بلکہ ظلم کے معنی میں بھی آتا ہے. اور پتا کیسے چلے گا کہ یہ ظلم کے معنی میں ہے یا عدل کے معنی میں؟ تو قرینے سے پتا چلے گا, دلائل سے پتا چلے گا, جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ یحب المقسطین, بے شک اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں مقسطین سے. اب ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے تو محبت نہیں کریں گے, تو یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں مقسط بمعنی عدل ہے. اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا, قاسط لوگوں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا, تو ظاہر ہے کہ عدل و انصاف کرنے والا جہنم میں نہیں جائے گا. یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں پر قاسط بمعنی ظالم ہے اور جائر ہے. بہرحال امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ لغوی تشریح فرما دی. اب لغوی تشریح سے فراغت کے بعد حدیث کو پڑھیے بھائی.
وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على الانسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
احمد بن اشكاب, اشکاب یہ بفتح الحمزہ بھی پڑھا جاتا ہے اور بکسر الحمزہ بھی پڑھا جاتا ہے, احمد ابن اشکاب اور احمد ابن اشکاب. اشکاب اشکاب منصرف ہے یا غیر منصرف, دونوں رائے ہیں. جنہوں نے لفظ اشکاب اشکاب کو عربی سمجھا ہے انہوں نے اسے منصرف قرار دیا ہے, اور جنہوں نے اسے عجمی سمجھا ہے انہوں نے اسے دو سبب عالمیت اور عجمہ ہونے کی وجہ سے غیر منصرف قرار دیا ہے. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بڑے ذہین اور فتین ہے, اس وجہ سے ان کی امام بخاری کی ترتیب بھی عجیب و غریب ہوتی ہے. یہاں بھی ایک لطیفہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی صحیح کی سب سے پہلی حدیث جو نقل فرمائی وہ اپنے استاد امام حمیدی رحمہ اللہ تعالی سے, حدثنا الحمیدی, اور یہ حدیث انما الاعمال بالنیات امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کئی جگہوں پر ذکر کی ہے دوسرے اساتذہ سے. تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بھی لے سکتے تھے, وہ بھی لے سکتے تھے, یہ بھی لے سکتے تھے, وہ بھی, لیکن نہیں, سب سے پہلی حدیث جو ذکر فرمائی وہ اپنے استاد حمیدی کی, اور حمیدی کے نام میں حمد ہے. اور یہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن والی حدیث بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک سے زائد جگہ پر بخاری شریف میں ذکر فرمائی ہے, اور دوسری جگہوں پر انہوں نے یہ حدیث اپنے دوسرے اساتذہ سے لی ہے. تو یہ وہاں رکھ دیتے, وہ یہاں رکھ دیتے, لیکن نہیں, اخیر میں ایسی حدیث لائے کہ جس میں امام بخاری کے استاد کا نام احمد ہے اس میں بھی حمد ہے. تو کتاب میں سب سے پہلی حدیث جس استاد سے لی ان کا نام حمیدی ہے, جس کے اندر حمد کا معنی ہے, حمد کا لفظ ہے, اور سب سے آخری حدیث لائے وہ احمد ابن اشکاب کی, اس میں بھی حمد ہے. شرح نے لکھا ہے کہ اس سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کتاب کو میں نے بڑی محنت سے لکھا ہے اور اس میں خیر البریہ کے اقوال کو میں نے نقل کیا ہے, لہذا از اول تا آخر اس کتاب کا ہر ہر لفظ محمود ہی محمود ہے. حمیدی سے شروع کر کے احمد پر ختم کر کے یہ بتایا کہ محمود ہی محمود ہے. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے, خیال میں کچھ یوں بھی بات آتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو شخص بھی اس کتاب کے مندرجات کو حرز جان بنا کر صحیح سمجھ کر ان پر عمل کرے گا تو اس کی دنیاوی زندگی بھی محمود ہی محمود ہوگی اور اس کی آخرت بھی محمود ہی محمود ہوگی. اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتے ہوں گے کہ ولہ الحمد فی الاولی والآخرہ, کہ ہر ہر لمحے انسان کو ابتدا سے لے کر انتہا تک اللہ کی حمد میں مشغول رہنا چاہیے, اللہ کی تعریف کرتے رہنا چاہیے. جب تک کہ وہ دار الحمد یعنی جنت میں نہ چلا جائے صاحب لواء الحمد کی قیادت میں, اور جنت میں داخل ہونے کے بعد یہ نہ کہے وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. احمد ابن اشقاب وبالسند المتصل منا الى امير المؤمنين في الحديث ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وحشرنا في زمرته قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع نبي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه واله وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اختصار کے ساتھ سند اور حدیث کے سلسلے میں ایک دو باتیں سن لیجئے. ایک تو ہے محمد ابن فضیل, اس حدیث میں راوی ہے محمد ابن فضیل. اشکال یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ شیعہ ہے, شیعہ ہے رافضی ہے. اگر شیعہ اور رافضی ہے تو ان کی روایت معتبر نہیں, جب روایت معتبر نہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس حدیث میں ان کی اس روایت کو جگہ کیوں دی؟ اس کے شراح نے مختلف جوابات دیے ہیں, ان جوابات میں سے ایک دل کو لگنے والا جواب یہ ہے, یہ خیال کچھ آتا ہے کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی سند کے سلسلے میں تحقیق جو ہے وہ اعلیٰ درجے کی ہے, اور اس میدان میں پوری امت نے ان کا لوہا مان لیا ہے, ان کی برتری کو تسلیم کر لیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی جب کسی راوی کی حدیث کو اپنی صحیح میں نقل فرما دے تو پھر یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ جن حضرات نے اس راوی پر رد و قدح کی ہے اور اسے مجروح سمجھا ہے وہ غلط ہے, لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی تحقیق غلط نہیں ہے. لہذا ایک آسان جواب تو یہ ہے, اس لیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا احتیاط بہت اعلیٰ درجے کا تھا. چنانچہ حضرت کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ ایک محدث کی خدمت میں طویل سفر کر کے تشریف لے گئے اور ان کے گاؤں میں پہنچ کر پوچھا, ان کے شہر میں پہنچ کر پوچھا کہ فلاں محدث کہاں ہے, میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں حدیث حاصل کرنے کے لیے. تو لوگوں نے کہا کہ ان کا گھوڑا بھاگ گیا ہے, تو اس کی تلاش میں جنگل کی طرف نکلے ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیچھے پیچھے تلاش کرتے ہوئے جنگل میں پہنچے, جہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنی چادر یا اپنے کرتے کا پلہ اس طرف پکڑا ہوا تھا اور گھوڑے کو اپنی طرف مائل کر رہے تھے کہ میں تجھے کچھ کھلانا چاہتا ہوں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جن کے پاس گئے تھے انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا بھاگ گیا ہے اور ہاتھ نہیں آ رہا ہے, تو میں اسے اپنی طرف مائل کر رہا ہوں کہ کسی طرح قریب آ جائے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہ تمہارے کرتے میں کچھ ہے بھی؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, کرتے میں تو کچھ بھی نہیں ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور بڑے افسوس کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ میرا سفر تو بیکار گیا. جو گھوڑے کو دھوکا دے سکتا ہے وہ کیا اللہ کے نبی کے حدیث میں دھوکے سے کام نہیں لے سکتا؟ اور اتنے بڑے محدث سے انہوں نے حدیث نہیں لی. جب اس قدر احتیاط تھا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا, تو ہمیں اس زاویے سے دیکھنا چاہیے کہ محمد ابن فضیل کے شیعہ ہونے کے سلسلے میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ضرور تحقیق کی ہوگی, اور تحقیق کے بعد ہی محمد ابن فضیل کی حدیث لی ہوگی. اور اگر ہم تنزل کر کے اس اعتراض کو تسلیم کرنے تو پھر یہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ اصحاب شیعہ کی مختلف قسمیں ہیں, ان میں سے ایک قسم وہ ہے کہ جن کی حدیث محدثین کے یہاں معتبر ہے, تو محمد ابن فضیل کا شیعہ کے اسی گروپ کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن, دو کلمے, کلمتان شوق امت کو دلانے کے لیے عجیب انداز اختیار فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرماتے ہیں کہ کلمتان, دو کلمے, بس اتنا سنا اور جب بھی کوئی بات مجمل مبہم ہوتی ہے اور بولنے والا محبوب اور معشوق ہوتا ہے تو سب عاشق پروانہ وار متوجہ ہو جاتے ہیں کہ آگے کیا ہے یہ کلمتانے. تو ان کے شوق کو اور بڑھانے کے لیے فرمایا کہ حبیبتانے الی الرحمن, یہ کلمات ایسے ہیں جو رحمان تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں. اور اس سے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ یہ کلمے جب اللہ کو اور رحمان تعالیٰ کو محبوب ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص بھی ان کلمات کو اپنا ورد بنائے گا وہ بھی اللہ کی نظر میں محبوب ہو جائے گا. تو کلمتان, دو کلمے, حبیبتان الی الرحمن, جو محبوب ہیں رحمان تعالیٰ کو اور رحمان تعالیٰ کو محبوب ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والا بھی محبوب ہو جائے گا. اور کلمتان حبیبتان الی الرحمن کہا, الی اللہ نہیں کہا, اس سے اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ یہ چھوٹے چھوٹے دو جملوں پر اتنا بڑا اجر جو تمہیں مل رہا ہے. اس لیے کہ ایک حدیث میں جو امام بخاری امام ترمذی دونوں نے روایت کی ہے, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال سبحان اللہ وبحمدہ مئت مرتن, جو شخص دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے, من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم مئت مرتن حتت خطایاہ, تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ, اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. تو چھوٹے چھوٹے کلموں پر اتنی زیادہ عنایت ہے, وہ اس وجہ سے نہیں کہ تمہارے اعمال میں کوئی خاص خصوصیت ہے, بلکہ وہ اس وجہ سے ہے کہ رحمان تعالی کا رحم و کرم ہر وقت تم پر نچھاور ہو رہا ہے. تو حبیبتانے الی الرحمن, حبیبتانے الی الرحمن, رحمان تعالی کو بہت محبوب ہے. کلمتان, دو کلمے, شوق پیدا ہوا کہ وہ دو کلمے کیا ہے, ہمارا محبوب کیا کہنے جا رہا ہے. حبیبتانے الی الرحمن, رحمان تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہیں. جب رحمان تعالی کو بہت زیادہ محبوب ہیں تو جو کوئی بھی پڑھے گا وہ محبوب ہو جائے گا. تو اور زیادہ شوق پیدا ہوا. ثقیلتانے فی الخفیفتانے علی اللسان, اور پھر کام بڑا بھی نہیں ہے بہت آسان, تو اور شوق پیدا ہوا کہ اچھا ان دو کلموں کو پڑھ کر رحمان تعالیٰ کا محبوب بھی ہو جاؤں گا اور کام اتنا مشکل بھی نہیں, خفیفتان علی اللسان, تو شوق اور بڑھا. اور پھر یہ کہا کہ ہے تو کلمے ہلکے پھلکے لیکن ثقیلتان فی المیزان, اب جب شوق کی انتہا نہ رہی تو اس وقت فرمایا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس سے معلمین کو اور مدرسین کو اور مربیین کو یہ سبق مل رہا ہے کہ آپ جن لوگوں سے جو عمل کروانا چاہتے ہیں اس عمل کو ان کے ذہنوں میں بٹھانے کا جو اسلوب اور جو طریقہ ہونا چاہیے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ اس عمل کو بیان کرنے تک میں ان میں اتنا زیادہ شوق پیدا ہو جائے کہ جیسے ہی آپ ان کے سامنے بیان کریں وہ فوراً اس پر عمل کرنے والا بن جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ فرمایا گیا کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن, رحمان تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہیں, بہت زیادہ محبوب, تو ذہن میں یہ شبہ آ سکتا تھا سننے والے کو کہ اچھا جب رحمان تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہوں گے اس کا مطلب یہ کہ بہت مشکل ہوں گے, دو سینٹنس ہیں لیکن لمبے لمبے ہوں گے, ایک سپارے جتنے لمبے ہوں گے, سورۃ البقرہ جتنے لمبے ہوں گے, تو مایوس ہو جاتا کہ اتنے مشکل. تو آگے فوراً اس کے اس خیال کو دور کرنے کے لیے کہا کہ نہیں, محبوب بھی بہت ہے لیکن زبان پر خفیفتان علی اللسان, بہت ہی ہلکے ہیں. اور مجودین, تجوید جاننے والے سمجھتے ہیں, عربی زبان سے واقفیت والے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم میں ایک بھی ایسا حرف نہیں آیا جو زبان پر ثقیل ہو, ایک بھی لفظ ایسا نہیں, خفیفتان علی اللسان, بالکل ہلکے پھلکے, نیند سے اٹھ کر بھی آدمی پڑھ سکے, چلتے چلتے بھی پڑھ سکے, کام کرتے کرتے بھی پڑھ سکے. تو پھر یہ ذہن میں خیال آ سکتا تھا کہ ٹھیک ہے اللہ کو محبوب تو بہت ہے اور زبان پر ہلکے بھی بہت ہے, لیکن جو نتیجہ ہوتا ہے وہ تو بقدر مشقت ہوتا ہے. جب بہت ہی ہلکے ہیں زبان پر تو پھر قیامت کے دن اجر و ثواب بھی کم ہی ملے گا. تو آگے کہا کہ نہیں, زبان پر تو بڑے ہلکے ہیں لیکن ثقیلتان فی المیزان, میزان میں بہت ہی بھاری اور میزان میں بہت ہی وزنی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے اس ثقیلتان فی المیزان سے اپنے مدعا کو ثابت کیا ہے کہ یہ دو لفظ ایسے ہیں جو میزان میں بہت باری ہوں گے. تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ قیامت میزان ہوگا اور میزان میں اعمال کو تولا جائے گا. اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے کہ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا یا عمل کرنے والوں کو تولا جائے گا یا ان کے نام اعمال کو تولا جائے گا. اور سمجھ میں کچھ یوں آتا ہے اور ناقص خیال یہ ہے کہ یہ اختلاف اسی وجہ سے پیدا ہوا کہ وہ اس اشکال اس زمانے میں بھی تھا کہ اعراض کو کیسے تولا جائے گا. اگر یہ اشکال اس زمانے میں نہ ہوتا تو علماء کے مابین یہ اختلاف نہ ہوتا. ہمارے زمانے میں یہ اشکال بالکل ختم ہو گیا ہے, اس لیے کہ نئی ٹیکنالوجی نے یہ بتلایا کہ ہیٹ جو ہے, ہیٹ جو نظر نہیں آتی, جو پکڑی نہیں جا سکتی اور جس کا جسم نہیں ہے اس کو بھی تولا جاتا ہے, اس کا بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہیٹ کتنی ہے, کم ہو گئی, زیادہ ہو گئی. سردی یہ بھی عارض ہے, اس کو بھی تولا جاتا ہے, ناپا جاتا ہے. تو ہمارے زمانے میں سائنس اتنی ترقی کر گیا ہے کہ یہ اشکال ہی اب باقی نہیں رہا ہے. اگر یہ اشکال اس زمانے میں نہ ہوتا تو علماء کے درمیان یہ اختلاف نہ ہوتا, لیکن یہ اشکال چونکہ پیدا ہوا اس وجہ سے اس اشکال کو دفع کرنے کے لیے اور عقل پرستوں کو جواب دینے کے لیے حضرات علماء نے اس کی مختلف توجیحات کی. اس میں سے ایک توجیح یہ ہے کہ نام اعمال تو لے جائیں گے, نام اعمال تو لے جائیں گے. اور استدلال کیا ہے اس حدیث سے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے جس کی تخریج کی ہے, جسے حدیث البطاقہ کہا جاتا ہے, اس کے متن کو آپ حضرات سن لیجئے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یستخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ فینشر علیہ 99 سجلا کل سجل مثل مد البصر ثم یقول اتنکر من هذا شیئا اظلمك كتبي الحافظون فيقول لا يا ربي فيقول افلك عذر فقال لا يا ربي فيقول الله تعالى بلى ان لك عندنا حسنه فانه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقه فيها اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فيقول احضر وزنك فیقول یا رب ما هذه البطاقه مع هذه السجلات. 99 بڑے بڑے دفتر گناہوں کے ایک طرف اور ایک طرف ایک چھوٹی سی پرچی نکالی جائے گی جس میں ایمان ہوگا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبده ورسوله. وہ بندہ کہے گا کہ اے اللہ, اس چھوٹی سی پرچی کی کیا حیثیت اتنے بڑے بڑے دفتروں کے مقابلے میں. 99 دفتر اور ایک ایک دفتر اتنا بڑا کہ جہاں تک اس کی نظر پہنچتی تھی اتنا بڑا. تو حق جل مجدہ کے حکم سے فرشتے فقال انک لا تظلم, اللہ تعالی ارشاد فرمائیں گے کہ آج انصاف کا دن ہے لہذا وزن تو کیا جائے گا. فتوض السجلات فی کفت, 99 دفتروں کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. والبطاقۃ فی کفت, اور دوسری طرف اس ایک بطاقہ ایک چٹھی کو کیا جائے گا. فتاشت السجلات وثقلت البطاقہ, وہ بطاقہ اتنا بھاری ہوگا کہ اس کو رکھتے ہی وہ بڑے بڑے دفتر 99 جو پہاڑوں جیسے تھے وہ اڑنے لگیں گے اس کے وزن کی وجہ سے. اس سے استدلال کیا گیا ہے کہ بندوں کے نام اعمال کو تولا جائے گا, نام اعمال. اور دوسری رائے یہ ہے کہ اصحاب اعمال تولے جائیں گے, یعنی خود بندوں کو تولا جائے گا. مجھے رکھ دیا جائے گا پلڑے میں, آپ کو رکھ دیا جائے گا پلڑے میں, اور جس شخص کا جیسا ایمان ہوگا, جس شخص کے جیسے اعمال ہوں گے ویسا اس کا وزن ہوگا. اور اس کے لیے دلیل کے طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں آپ نے جو منقبت ارشاد فرمائی تھی وہ علماء نے پیش کی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فقیہ الامت بہت ہی نحیف دبلے پتلے تھے. ایک مرتبہ ان کی پنڈلی کھل گئی, ذرا لونگی اوپر ہو گئی, مسواک توڑ رہے تھے تو صحابہ نے ان کی پتلی پتلی پنڈلیوں کو دیکھ کر مذاق اڑائی ہے. آپس میں دوست احباب تھے, ہنسنے لگے. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمایا کہ تم عبداللہ ابن مسعود کی دبلی پتلی پنڈلی اور دبلے پتلے پاؤں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو. لریجل عبداللہ ابن مسعود یوم القیامت اثقل فی المیزان من جبل احد. کل قیامت کے دن عبداللہ ابن مسعود کے اس پاؤں کو جب میزان میں رکھا جائے گا تو جبل احد سے بھی زیادہ بھاری ہوگا. اور بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ یہ جو اعمال ہیں اللہ تعالی انہیں جسم عطا فرما دیں گے, اور جسم عطا فرمائیں گے, نماز کا ایک جسم ہوگا اور زکوٰۃ کا ایک جسم ہوگا, شراب پینے کا ایک جسم ہوگا, اور پھر ان اجسام کو رکھا جائے گا. لیکن جمہور کی رائے یہی ہے کہ اعمال ہی کو تولا جائے گا, اعمال ہی کو تولا جائے گا. اور جمہور علماء نے اس کے اوپر دلائل بھی پیش کیے ہیں. حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وَالصَّحِيحُ أَنَّ الْأَعْمَالَ هِيَ الَّتِي تُوزَن, کہ اعمال ہی کو تولا جائے گا, اور اب کوئی اشکال نہیں ہے اس لیے کہ عرض بھی تولا جا سکتا ہے. چنانچہ امام ابو داؤد امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما یوضع فی المیزان یوم القیامت اثقل من خلق حسن. قیامت کے دن سب سے بھاری چیز جو میزان میں ہوگی اعمال میں سے ایمان کے بعد وہ اچھے اخلاق ہوں گے, خلق حسن. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جسے آپ نے مرفوعاً روایت کی ہے اس میں الفاظ یہ ہے کہ تو ذل میزان و یوم القیامہ, قیامت کے دن میزان رکھا جائے گا. فتو زن الحسنات و السیئات, نیکیوں کو اور برائیوں کو, اچھے اعمال کو برے اعمال کو تولا جائے گا. فمن رجحت حسناته على سیئاته, جس کے حسنات جس کے نیکیاں اس کی برائیوں پر بڑھ جائیں گی, مثقال حبت ایک دانے کے برابر ہی صحیح, دخل الجنہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. ومن رجحت سیئاته على حسناته مثقال حبت دخل النار. قیل فمن استوت حسناته وسیئاته قال اولئک اصحاب الاعراف. بہرحال راجح قول یہی ہے اور جمہور اسی کی طرف گئے ہیں. میرے استاد مکرم ساکین بقی حضرت اقدس مولانا اسلام الحق صاحب نور اللہ مرقدہ نے ان اقوال کے درمیان تطبیق بیان فرمائی تھی. حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کسی کے حق میں تو یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ ان کے اعمال کو تولا جائے, اور کسی کے حق میں یہ فیصلہ فرمائیں گے کہ ان کے صحائف کو تولا جائے, اور کسی کی عظمت شان کو بتلانے کے لیے جیسے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جسم کو تولیں گے. یہ سارے جو طریقے ہیں وہ وجود میں آ سکتے ہیں, اس میں کوئی مزاحمت نہیں ہے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. یہ ثقیلتان فی المیزان سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مدعا کو ثابت کیا ہے. اب سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ سبحان اللہ جو ہے حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ کا معنی ہے اسبح اللہ عن النقائص کلہا, میں اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتا ہوں تمام نقائص سے. یعنی میں یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرا اللہ جس کی توحید کا میں نے اقرار کیا ہے وہ تمام نقائص سے پاک ہے, اس میں ذرہ برابر کوئی عیب نہیں ہے. اسبح اللہ عن النقائص کلہا. اور وبحمدہ کے واؤ میں تین احتمالات ہیں, ایک احتمال واو استنافیہ کا ہے, ایک احتمال واو حالیہ کا ہے, اور واو حالیہ کا احتمال لیتے ہوئے حافظ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس کی توجیہ کی ہے کہ اسبح اللہ عن النقائص کلہا مشتملاً مشتملاً بالمحامد کلہا. یعنی سبحان اللہ و بحمدہ کا معنی یہ ہے کہ سبحان اللہ اسبح اللہ عن النقائص کلہا, میں اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتا ہوں تمام نقائص سے. اور میرا یہ پاکی بیان کرنا مستملم بالمحامد کلہا تمام تعریفوں کے ساتھ ہے، تمام تعریفوں کے ساتھ. دیکھیے جب کوئی کسی کی تعریف بیان کرتا ہے تو اگر وہ صرف اس کو نقائص سے پاک قرار دیتا ہے تو تعریف مکمل نہیں ہوتی. مثلا کوئی یہ کہے کہ ہمارے بادشاہ بدھو نہیں ہے، ہمارے بادشاہ بے وقوف نہیں ہے، ہمارے بادشاہ کنجوس نہیں ہے، ہمارے بادشاہ بزدل نہیں ہے، تو دیکھو تمام نقائص سے بادشاہ کو پاک کر رہا ہے. لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہاں واقعی بادشاہ کی آج بہت تعریف ہوئی، بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے بادشاہ کنجوس نہیں ہے، سخی اتنے ہیں کہ دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے، ہمارے بادشاہ بزدل نہیں ہے، بہادر ایسے ہیں کہ ہماری مملکت میں ایسا کوئی نہیں ہے. تو نقائص سے پاک بھی کرنا پڑے گا اور محامد کو بھی بیان کرنا پڑے گا. تو سبحان اللہ و بحمدہ جو ہے اس میں تسبیح یعنی تنزیح بھی ہے اور تحمید بھی ہے، اور تسبیح سے وہ ساری صفات کو ہٹایا جا رہا ہے جو حق جل مجدہ کی شان کے خلاف ہے، اور تحمید سے ان ساری صفات کو حق جل مجدہ کے لیے ثابت کیا جا رہا ہے جو آپ کی شان کے مطابق ہے. گویا سبحان اللہ سے اشارہ کر رہے ہیں لا الہ الا اللہ کی طرف کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، یعنی کوئی نقص حق جل مجدہ میں نہیں ہے، اور اللہ سے اس بات کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی ہے تو وہی ہے، تمام تعریفوں والا وہی ہے. اور صفات کی عقائد میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ دو قسمیں ہیں، تو اپنی کتاب کو سبحان اللہ و بحمدہ پر ختم کر کے، توحید پر اپنی کتاب کو ختم کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ پڑھنے والوں تم بھی اس بات کا خیال رکھنا کہ تم دین پر چلتے رہو اور تمہیں بھی حسن خاتمہ نصیب ہو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، اسبح اللہ عن النقائص کلہا مشتملا بالمحامد کلہا. اور پھر تنزیہ چونکہ تحمید سے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے اس کو مقرر لائے کہ سبحان اللہ العظیم ای اسبح اللہ عن النقائص کلہا علی حسب شان عظمتہ. سبحان اللہ العظیم علی حسب شان عظمتہ، یعنی اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ میرا اللہ اپنی الوہیت میں بھی یکتا ہے اور اپنی عظمت میں بھی یکتا ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو ودعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے جنتیوں کے وظیفے کو، دخول جنت کے وقت کو ذکر کر کے ہمیں بشارت دی کہ اگر تم اس کتاب پر عمل کرتے رہو گے تو سبحان اللہ و بحمدہ تم بھی تسبیح و تحمید کرتے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور آخری اب آج کی اس نشست کو ختم کیا جا رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے جسے امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی نے ذکر کی ہے کہ من جلس فی مجلس، جو شخص کسی مجلس میں بیٹھتا ہے، وکثر فیہ لغتہ، اور اس میں ایسی باتیں بھی کر جاتا ہے جو اسے نہیں کرنی چاہیے، اس مجلس میں بیٹھنے والوں نے ایسی باتیں کی جو انہیں نہیں کرنی چاہیے تھی، فقال قبل ان یقوم من مجلسہ ذلک، لیکن اس لہو و لعب والی مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ یہ دعا کر لیتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگر یہ دعا پڑھ لیتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں جو بھی غلطی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں. اس دعا کو کفارۃ المجلس کہا گیا ہے. ہمارے حضرت مولانا اسلام الحق صاحب نور اللہ مرقدہ جھوم جھوم کر اخیری درس میں ارشاد فرماتے تھے کہ قربان جائیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی کی سنیع پر اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب پر کہ بابن کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال میں بخاری شریف کی سب سے پہلی مجلس ہوئی, اور اس کے بعد مجلسیں ہوتی چلی گئی, مجلسیں ہوتی چلی گئی, مجلسیں ہوتی چلی گئی, یہاں تک کہ آج ہم اس آخری مجلس پر آئے, اور بخاری شریف کی جتنی مجلسیں تھیں ان سب مجلسوں کی آخری مجلس ہے. اس آخری مجلس سے اب اٹھ رہے ہیں تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے بالکل اخیر میں جس حدیث کو ذکر فرمایا اس میں کفارت المجلس کی دعا ہے, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ یہ تمہارا پڑھنا پڑھانا بہت ہی مبارک تھا, باعث اجر و ثواب تھا, باعث قبولیت بارگاہ تھا, لیکن ظاہر ہے کہ انسان ہے, کچھ نہ کچھ اس میں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی. میں نے حدیث کی ایسی اخیر میں ذکر کر دی کہ اگر کوئی کفارت المجلس کی دعا پڑھے نہ پڑھے, جب اس حدیث کی تلاوت کرتے کرتے اخیر میں پہنچے گا اور جب وہ کہے گا کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, تو اس کی مجلسوں کی جتنی کوتاہیاں ہیں وہ سب اللہ تعالی معاف فرما دیں گے. اور میرے استاد مکرم رحمہ اللہ تعالی یہ بھی ارشاد فرماتے تھے کہ یہ ساری مجلسیں تو ان طلباء کی ہوئی ہیں, لیکن آج آپ حضرات اخیری مجلس میں آ گئے ہیں, تو ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم. انشاءاللہ اس حدیث کی برکت سے آج اس وقت جو شخص بھی یہاں پر موجود ہے اس کی بھی اللہ تعالی مغفرت فرما دیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہم سب کو قبول فرما دے. عزیز طلباء, آپ حضرات کی خدمت میں آخری گزارش ہماری یہ ہے کہ 6 سال آپ ہمارے ساتھ رہے, اور 6 سال میں بہت کچھ کہا گیا, اور اس میں حتی الامکان یہ کوشش کی گئی کہ کسی قسم کی کوتاہی نہ ہو, وہ سارے امور تمہیں بتلانے کی کوشش کی گئی جو تمہارے لیے مفید تھے, اور ان سارے امور کی بھی نشاندہی کی کوشش کی گئی جو تمہارے لیے مضر تھے. ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کر اب آپ باہر کی دنیا میں جا رہے ہیں, پیغمبر کا اسوہ حسنہ ہو اور دین کی خدمت کا جذبہ ہو, اور اسی کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہوئے زندگی گزاریں. اور حضرت حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ کا ایک ارشاد ہمیشہ اپنے ذہنوں میں رہے کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ طالب علموں اور اہل علم کو میں یہ وصیت کرتا ہوں کہ وہ نیرے درس و تدریس پر مغرور نہ ہو. نیرے درس و تدریس سے کچھ نہیں ہوتا, الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا, نیرے درس و تدریس پر مغرور نہ ہو کہ اس کا کار آمد ہونا موقوف ہے اہل اللہ کی خدمت, اہل اللہ کی صحبت اور اہل اللہ کی نظر عنایت پر اس کا التزام نہایت اہتمام سے رکھیں. یہ حکیم الامت کی نصیحت ہے, حکیم الامت ہی کی نصیحت کو میں اپنی نصیحت قرار دیتا ہوں. اور حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رور اللہ مرقدہ کی بات پر اپنی آج کی اس نشست کو ختم کرتا ہوں. حضرت یہ فرماتے تھے کہ یہ مرغے تھے, مرغے ہم نے کئی سالوں تک انہیں پالا, انہیں پوسا, انہیں کھلایا, انہیں پلایا, آج ہم پنجروں سے ان مرغوں کو باہر نکال رہے ہیں, اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ان مرغوں میں سے کون سا مرغا سب سے اونچے درخت کی سب سے اونچی شاخ پر بیٹھ کر اذان دیتا ہے. آج ہم بھی ہمارے مدرسے کے ان 8 بچوں کو اپنے دل پر بہت وزن رکھ کر, پتھر رکھ کر یہاں سے رخصت کر رہے ہیں, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ بچے ان کے ماں باپ کے لیے اور ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے, اور امت کی عزت و حالی میں امت کی رہنمائی کا ذریعہ بنے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله, اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك, اللهم لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد به قائله إلا رضاك. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا من خدام دينك. اللهم اجعلنا من خدام دينك. اللهم اجعلنا من خدام دينك. اللهم اجعلنا من عشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من العلماء الربانيين الذين لا يخافون فيك لومة لائم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم أصلح لنا شأننا كله. ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا، ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا، ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وقت رجاءنا عمن سواك، حتى لا نرجو أحدا غيرك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم عز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، ووحد صفوفهم. اللهم انقذ اخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم. اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم زدهم ولا تنقصهم، ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الاقصى المبارك، واجعلها اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمن يحب ويحسن إلينا، ولمن يحب ويحسن إلينا، ولمن له حق علينا، ولمن أوصانا بالدعاء، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقابك، وبك منك جل وجهك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يا أرحم الراحمين رحم کا معاملہ فرما، يا أكرم الأكرمين كرم کا معاملہ فرما. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں سے درگزر فرما. اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے والا جمنے والا بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنا حقیقی تعلق نصیب فرما، ہمیں اپنی نسبت نصیب فرما. الہ العالمین ہمیں اپنے محبت عطا فرما، اپنی معرفت عطا فرما، اپنا قرب خاص نصیب فرما، ہمیں اپنا قرب خاص نصیب فرما، ہمیں اپنا قرب خاص نصیب فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین فضل کا معاملہ فرما، عفو عافیت کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا معاملہ فرما، لطف و عنایت کا معاملہ فرما. اے ارحم الراحمین اس مجلس میں رحمتوں کی بارشوں کو برسا دے. اے ارحم الراحمین برکتوں کی بارشوں کو برسا دے. اے اللہ ہم سب کو مغفرت میں لپیٹ لے. اے اللہ ہم سب کو مغفرت میں لپیٹ لے. اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے سیاہ کار ہیں، گناہوں میں لت پت ہے، سیاہیوں میں غرق ہیں. اے ارحم الراحمین تو رحیم و کریم ہے، تو رحمان و رحیم ہے. الہ العالمین بخاری شریف کی ان احادیث کی برکت سے اس آخری تیری درس کی برکت سے تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مبارک حدیث کی برکت سے الہ العالمین تیرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے محبوب کلمات کی برکت سے ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہم سب کی مغفرت فرما دے, ہم سب کی مغفرت فرما دے, اور الہ العالمین ہماری ابدی مغفرت کے فیصلے فرما دے, ہماری ابدی مغفرت کے فیصلے فرما دے, ہماری ابدی مغفرت کے فیصلے فرما دے. الہ العالمین, الہ العالمین ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے, ہمارے ظاہر اور باطن کی اصلاح فرما دے, ہمارے قلوب کو خسائر سے آراستہ فرما, رذائل سے پاک و صاف فرما. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین, ہمارا کوئی عضو تیری نافرمانی سے پاک نہیں ہے, ہماری آنکھیں نہایت گندی, ہماری زبانیں نہایت گندی, ہمارے ہاتھ نہایت گندے, ہمارا کوئی عضو ایسا نہیں جو گندا نہیں ہے. اے اللہ تو معاف فرما, اے اللہ تو معاف فرما, اے اللہ تو معاف فرما, اے اللہ تو نے اپنے عرش پہ لکھا ہے ان رحمتی سبقت غضبی. اے اللہ ہم تیرے رحمت کے متلاشی ہیں, ہم تیرے رحمت کے جویا ہیں. اے اللہ, اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے, اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ تیری ذات کریم ہے, تیری کریمی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اے اللہ تیری ذات رحیم ہے, تیری رحیمی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اے اللہ, اے اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں, آسمان اور زمینوں کے درمیان کی خلا کو پور کر چکے ہیں, لیکن اے اللہ تیرے رحمت کے سمندر کے مقابلے میں ہم سب کے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اے اللہ تو معاف فرما دے, اے اللہ تو معاف فرما دے, اے اللہ تو معاف فرما دے. اے اللہ آج کی اس مبارک مجلس میں ہمارے لیے ولایت کے فیصلے فرما دے, تیری معرفت کے فیصلے فرما دے, تیرے قرب خاص کے فیصلے فرما دے. اے اللہ, اے اللہ علم باطن علم ظاہر کے فیصلے فرما دے. اے اللہ خدمت دین کے فیصلے فرما دے. اے اللہ تزکیہ کے فیصلے فرما دے. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ ذکر کے فیصلے فرما دے. اے اللہ جنت الفردوس کے فیصلے فرما دے. نبیین صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت کے فیصلے فرما دے. اے اللہ, اے اللہ, اے اللہ تیری قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے. اے اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں متقی بندوں میں شامل فرما دے, اپنے اولیاء محبوبین مخلصین اور الہ العالمین مقربین میں شامل فرما دے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. یا اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے اساتذہ کی, ہمارے مشائخ کی, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ ان میں جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما. یا اللہ ان کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو ہم لوگوں پر تادر قائم فرما. یا اللہ ان کی محتاجی سے اور یا اللہ بے قراری سے, بے سکونی سے, پریشانیوں سے حفاظت فرما. یا اللہ انہیں سکون کے ساتھ, قرار کے ساتھ, اطمینان کے ساتھ, صحت کے ساتھ, اعمال صالحہ کے ساتھ, تیرا قرب لانے والی خدمت کے ساتھ الہ العالمین عمر میں افزونی انہیں عطا فرما. الہ عمر میں افزونی عطا فرما. یا اللہ ان کی خدمتوں کی ہمیں توفیق عطا فرما. یا اللہ انہیں خوش رکھنے کی توفیق عطا فرما, ان کی دعاؤں کو لینے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین ان کی مغفرت فرما دے, انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما, نبیین صدیقین شہداء صالحین کی رفاقت نصیب فرما. الہ العالمین, الہ العالمین انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما. یا اللہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. الہ العالمین, الہ العالمین ہمارے جتنے محسنین ہیں سب کی بخشش فرما دے, سب کی مغفرت فرما دے, سب کو دیندار بنا دے. الہ العالمین ہمارے ان طلبا کو بے انتہا قبول فرما, ان طلبا کو بے انتہا قبول فرما. اے ارحم الراحمین قابلیت بھی تیری ہی طرف سے آتی ہے, مقبولیت بھی تو ہی نچھاور کرتا ہے. اے اللہ انہیں قابلیت بھی عطا فرما اور مقبولیت بھی عطا فرما, انہیں صلاحیت بھی عطا فرما اور صالحیت بھی عطا فرما. الہ العالمین انہیں خدام دین میں سے بنا دے, انہیں خدام دین میں سے بنا دے. یا اللہ انہیں تیرے دین کی حفاظت کا ذریعہ بنا دے, تیرے دین کی اشاعت کا ذریعہ بنا دے. یا اللہ ان کے ماں باپ, ان کے اساتذہ, ان کے پیچھے محنت کرنے والوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے, ان سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اے اللہ دنیا طلبی سے ان کی حفاظت فرما, حب جاہ سے, حب مال سے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ انہیں اپنے اکابر, اپنے بزرگ اور اپنے سلف کے طریق پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین قرآن اور حدیث کی صحیح سمجھ عطا فرما, صحیح فہم عطا فرما, اور الہ العالمین اس کے مطابق الہ العالمین دعوت و تبلیغ میں اور اشاعت دین, اشاعت طریق میں, خدمت خلق میں مشغول رہے. رہنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ان کے لیے دین کی خدمت کے جتنے وسائل کی ضرورت ہے سب کو مہیا فرما دے, کو مہیا فرما دے. یا اللہ پورے عالم میں دین کے پھیلنے کا ہمارے فضلاء کو ذریعہ بنا دے. یا اللہ تیری قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے, یا اللہ تو قادر مطلق ہے. الہ العالمین یا الہ العالمین ہم نکمے ہیں, الہ العالمین ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, صلاحیتیں نہیں ہے, قابلیتیں نہیں ہے, لیکن الہ العالمین ہم اپنی حالت کو دیکھ کر تجھ سے نہیں مانگ رہے, ہم تو تیرے خسارے کو دیکھ کر تجھ سے مانگ رہے. یا رب الرحیمین, یا رب الرحیمین تو ہماری مانگی ہوئی چیزیں ہمیں عطا فرما دے اور اس سے بھی بہت زیادہ عطا فرما دے. یا اللہ حاضرین مجلس کو قبول فرما, یا اللہ جو جو حضرات نہ آ سکے انہیں بھی قبول فرما. الہ العالمین جو آنا چاہتے تھے کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پہنچ سکے, یا الہ العالمین وہ حضرات وہ ماں بہنیں جنہیں پتہ نہیں چلا, یا اللہ سب کو قبول فرما, سب کو یا اللہ عافیتیں عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہم میں جو جو بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما, ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما. الہ العالمین سب کو سکون قلبی نصیب فرما, سب کو رزق حلال عطا فرما, دشمنوں سے سب کی حفاظت فرما, حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما, جادو اثر جنات کے اثرات سے محفوظ فرما. الہ العالمین ہر مکروہ سے ہم سب کو محفوظ فرما. الہ العالمین, الہ العالمین جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے انہیں سبکدوش فرما. الہ العالمین جو بے گھر ہیں انہیں وسعت والا گھر عطا فرما. الہ العالمین وسعت والا گھر عطا فرما. الہ العالمین جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما. الہ العالمین اولاد والوں کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. الہ العالمین, الہ العالمین جو بے رشتہ ہیں انہیں نیک رشتہ عطا فرما. جن کے رشتے طے ہو چکے ہیں آپس میں ناچاکیاں ہیں, الہ العالمین انہیں ختم فرما. الہ العالمین انہیں ختم فرما دے. اے اللہ پوری امت کو حق پر مجتمع فرما, پوری امت کو حق پر مجتمع فرما, پوری امت کو حق پر مجتمع فرما. اے ارحم الراحمین پوری امت کو جوڑ دے, سب کو ایک اور نیک بنا دے. آپس کے اختلاف انتشار کو ختم فرما, مودت اور محبت کی فضاؤں کو عام اور تام فرما. ہماری نسلوں کی حفاظت فرما, ہماری جوان بیٹیوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری ماؤں کی حفاظت فرما, ہمارے بوڑھوں کی حفاظت فرما, ہمارے ممالک کی حفاظت فرما. الہ العالمین سربراہان ممالک اسلامیہ کو دین کی ہمدردی عطا فرما, دین کی محبت عطا فرما. الہ العالمین غیرت عطا فرما. اے اللہ غیرت عطا فرما, غیرت ایمانی عالمین غیر مسلمانوں کو, مسلمانوں کو اپنے دین کی قدردانی کی توفیق عطا فرما, تقوی والی زندگی کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہم سب کو قبول فرما. الہ العالمین پورے عالم سے ظلم کو ختم فرما, ظلم کو ختم فرما, ظلم کو ختم فرما, ظالمین کا ختم فرما. ظلم کے ختم ہونے کے لیے, ظالمین کے ختم ہونے کے لیے, امن کے عام ہونے کے لیے جن جن اسباب کی ضرورت ہے سب کو ختم فرما دے. اے اللہ دہشت گردوں کو ختم فرما, یا اللہ دہشت گردوں کو ختم فرما, یا اللہ دہشت گردوں کو ختم فرما. اے ارحم الراحمین ہم سب کی حفاظت فرما. ہمارے اس ملک میں بھی خوب استحکام نصیب فرما, ہر طرح کی ملک کی حفاظت فرما. الہ العالمین امن کی فضاؤں کو قائم فرما. الہ العالمین انتشار کی فضاؤں کو ختم فرما, اپنے دین کی حفاظت کے فیصلے فرما. اے ارحم الراحمین اسلامک دعویٰ اکیڈمی کے جتنے مقاصد ہیں اور جتنے منصوبے ہیں سب میں کامیابی عطا فرما. الہ العالمین تعلیمی, تربیتی, دعوتی اور اصلاحی جتنے بھی پروگرام ہیں سب میں کامیابی عطا فرما. الہ العالمین اسلامک دعویٰ اکیڈمی کا تعمیر کا جو منصوبہ ہے اس میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ غیب سے مدد فرما, اپنے خزانوں کو کھول دے. اے اللہ اپنے خزانوں کو کھول دے. اے اللہ اپنے خزانوں کو کھول دے. الہ العالمین, الہ العالمین ہمیں کسی مخلوق کا محتاج نہ بنا. الہ العالمین تو ہماری طرف سے کفالت فرما. الہ العالمین تو ہماری طرف سے کفالت فرما. الہ العالمین تو ہماری طرف سے کفیل ہو جا. اے ارحم الراحمین آسانی اور عافیت کے ساتھ بحسن و خوبی اس کے تمام مراحل کو الہ العالمین انجام تک پہنچا دے. اس کی ظاہری تعمیر بھی بہتر سے بہتر بنا دے, اس کی باطنی تعمیر بھی بہتر سے بہتر بنا دے. اے ارحم الراحمین, اے ارحم الراحمین اسلامک دعویٰ اکیڈمی کو ہر قسم کے شرور فتن سے محفوظ فرما, خارجی داخلی ہر فتنے سے محفوظ فرما. الہ العالمین سب کام کرنے والوں کو اخلاص عطا فرما. الہ العالمین ادارے کے لیے ہمدردی عطا فرما, ایک دوسرے کا احترام کی توفیق عطا فرما, آپس میں سب کو محبت مودت نصیب فرما. الہ العالمین ان کے علوم میں فیوض میں برکت پیدا فرما, ان سب کو جزائے خیر عطا فرما. الہ العالمین دنیاوی اخروی ترقیات سے مالا مال فرما, دنیاوی اخروی برکات سے مالا مال فرما. الہ العالمین ہم سبھی کو مرتے دم تک دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما. اے ارحم الراحمین دنیا طلبی سے, شہرت طلبی سے, جاہ طلبی سے ہماری حفاظت فرما. اے ارحم الراحمین آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں ہمیں نصیب فرما, جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما. الہ العالمین ہمارے ادارے کے ساتھ جو جو حضرات محبت رکھتے ہیں, جن کا ادارے پر احسان ہے, جو جو تعاون کا معاملہ فرماتے ہیں جس لائن سے بھی ہو, الہ العالمین ان سب کو اپنی شایان شان بدلہ عطا فرما, دنیا میں بھی بدلہ عطا فرما, آخرت میں بھی بدلہ عطا فرما. ہمارے سبھی طلبہ کو قبول فرما, ہمارے فضلاء کو قبول فرما, اساتذہ کام کرنے والوں کو قبول فرما. الہ العالمین بہت سے بھائیوں نے, بہت سی بہنوں نے, بہت سے دوست احباب نے آج کی اس مبارک مجلس میں دعاؤں کی درخواست کی ہے. الہ العالمین آپ ان کی سب کی جائز ضرورت کو پوری فرما دیجئے. جن جن بھائیوں نے بہنوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے, لکھا ہے, جو ہم سے امید رکھتے ہیں, جن کا ہم پر حق بنتا ہے, جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں, محبت رکھتے ہیں, خصوصاً ہمارے ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, دوست احباب, حاضرین مجلس, شرکائے مجلس, سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما. میں سب مختصر وقت میں اپنی اپنی ضرورتوں کے لیے دعا مانگ لیں.